أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں سورہ مریم کی، اس کا شان نزول آیا ہے قرآن کریم، اس کا شان نزول جو بخاری شریف میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ زیادہ آیا کریں آپ ہمارے پاس، یعنی جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے پاس آپ زیادہ آیا کریں. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نے اور ہم نہیں اترتے مگر اللہ کے حکم سے ہی اترتے، یعنی جب بھی ہمیں آنا ہوتا ہے اترنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم آپ کے پاس آتے ہیں. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے سامنے وہ اللہ کا ہے، وما خلفنا اور ہم سے جو کچھ پیچھے ہے وہ بھی اللہ کا ہے، وما بین ذالکا اور جو درمیان میں ہے وہ بھی سب کچھ اللہ کا ہے، وما کان ربک نسیا اور اللہ رب العزت بھولنے والے نہیں ہے. وما کان ربک نسیا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے. تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جو کچھ بھی چیزیں ہیں، زمین ہو، آسمان ہو، مکان ہو، وقت ہو، جو چیز بھی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کسی چیز کو بھولنے والے نہیں ہیں. تو آپ سے جو شکایت کر رہے ہیں کہ آپ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہم زیادہ آیا کریں، تو ہم تو اللہ کے حکموں کے تابع ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملائکہ جو حکم لے کر اترتے ہیں دنیا پر وہ سب طے شدہ ہوتا ہے. ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے وہ آ گیا، اتفاق سے یہ ہو گیا. فرماتے کرتے تھے کہ ہر چیز ہمارے اور آپ کے لیے تو اتفاقی ہے، اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے. اس کے لیے تو ہر چیز جو ہے ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہی ہے، ہر چیز اپنے وقت کے اوپر ہو رہی ہے. تو ملائکہ جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے آ رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے آ رہے ہیں. اب کوئی درخواست کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ آؤ، فرمایا کہ میں تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں، میں تو اپنی مرضی سے آ ہی نہیں سکتا. چنانچہ جتنے انبیاء، جتنے بھی پیغمبر ہیں، اللہ کے یہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈیوٹیوں پر معمور فرما دیا، کسی کو روح قبض کرنے پر معمور فرما دیا، کسی کو رزق دینے پر معمور فرما دیا، کس کو آندھیاں چلانے پر معمور فرما دیا، یہ سارے کے سارے نظام اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے ہیں. چنانچہ اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو فلانا انسان اتنی جلدی مر گیا. جلدی تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ جلدی مر گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے اتنا ہی وقت رکھا تھا. جو رات اللہ تعالیٰ نے انسان کی قبر میں لکھی ہے وہ رات تو انسان کی قبر میں آ کر رہے گی, اس سے باہر نہیں آتی. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور چوتھا مہینہ جس میں کوئی روح پڑتی ہے بچے میں, اس چوتھے مہینے میں جب روح اللہ تعالیٰ اس بچے میں ڈالتے ہیں, ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا, ابھی صرف بچے کے اوپر روح پڑی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ چیزوں کو لکھ لو بچے کے بارے میں. چنانچہ فرشتے اس بچے کے بارے میں وہ چیزیں لکھ لیتے ہیں. پہلی چیز فرماتے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ یہ لکھواتے ہیں کہ یہ بچہ جو کہ ابھی پیدا ہوگا جس میں اب روح ڈالی جا رہی ہے, یہ کتنے دن زندہ رہے گا, کتنے سانسیں زندہ رہے گا, وہ ساری سانسیں اس کی لکھ لی جاتی ہیں. اب جب سانسیں لکھ دی گئی تو اب کوئی سانس انسان کا اس طے شدہ وقت سے اوپر نہیں آنے والا. دوسری بات اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ لکھ لو کہ اس کو کتنا رزق دیا جائے گا. رزق ہر انسان کا طے شدہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے. چنانچہ جتنا رزق اس نے استعمال کرنا ہے اتنا رزق وہ استعمال کرے گا. اور یہ فرمایا کہ یہ بھی لکھ دو کہ اس کو کس زمین میں جا کر دفن ہونا ہے, مٹی کون سی لکھی ہے اس کے نصیب میں. چنانچہ کوئی بات ہو جائے انسان مرنے سے پہلے اپنی جگہ کے اوپر پہنچ جاتا. بعض اوقات ایسے طریقوں سے انسان پہنچتا ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بیمار آدمی اتنا لمبا سفر کر کے بھی کہیں جا سکتا. یہ ہوتا ہے, لیکن جب اللہ رب العزت کسی کے بارے میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ اس انسان کا فلانا وقت اتنی جگہ کے اوپر لکھا ہوا ہے تو وہ ہوتا ہے. چنانچہ ایک ابھی ہمارے جاننے والوں میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ان کا طبیعت بڑی خراب تھی, کینسر تھا اور بہت زیادہ پھیل گیا, تو ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ بالکل لا علاج, وزن بھی بالکل گھٹ کر رہ گیا. جب کیمو تھراپی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کے تو جسم کی ویسے ہی آدھا رہ جاتا ہے آدمی, تو جان بھی بالکل ہلکی اور علاج معالجہ کر کے طبیعت بھی خراب. اس کے بعد جب یعنی ایسا تھا کہ اٹھ کر بیٹھنا ان کے لیے ممکن نہیں. ان کے بیٹے امریکہ میں تھے, انہوں نے کہا کہ میں اپنی ان کا علاج میں وہاں کرواؤں گا امریکہ میں. سب نے کہا کہ یہ اٹھ بیچاری اٹھ کر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی, تم کرا لو یہاں سے لے کر ان کو جاؤ گے امریکہ کا بھی کوئی بڑا کونا تھا, وہاں لے جا کر علاج کرواؤ گے. سارے ڈاکٹر ان کو جواب دے چکے. اس نے کہا نہیں, میں نے تو علاج کروانا ہے. اب اس بیٹے کو, جوان بیٹے کو چڑھ گئی, وہ لے کے چلے گئے. اس حالت میں امریکہ کا سفر کرنا جو ویسے 18-20-22 گھنٹے پر مشتمل سفر, وہاں لے کر گئے. ڈاکٹروں نے کہا یہ تو ناقابل علاج ہے, وہاں جا کے موت آ گئی. اب آپ اس کی کیا تعویل کریں گے سوائے اس کے کہ اس کو مٹی کھینچ کر لے گئی, اور کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی اس کی, کہ مٹی اللہ نے وہاں لکھ دی ہے. چنانچہ یہ بات بھی لکھی ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی پیدائش ہوتی ہے, پیدائش میں جو مٹی جس جگہ کی مٹی کا خمیر شامل ہوتا ہے, انسان دفن بھی وہیں ہوتا ہے. اب کیا نظام ہے اللہ کا, کس طرح خمیر شامل ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, لیکن بہرحال کتابوں میں یہ بات لکھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور آ کر بیٹھ گئے, اور ایک آدمی کو گھر گھر کے دیکھنے لگے, اور دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھ کے چلے گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ معلوم ہے یہ کون تھے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ ملک الموت تھے, روحیں قبض کرنے آتے تھے, وہ انسانی شکل میں آئے تھے. تو جن کو وہ ملک الموت گھور گھور کے دیکھ رہے تھے وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا, مجھے تو بہت گھور کے دیکھ رہے تھے یہ. تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے ہواؤں کو آپ کے حکم کے ماتحت کر رکھا ہے, آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ مجھ کو اڑا کر ہندوستان کے ساحلوں پر ڈال دیں, صحرا میں لے جا کے ڈال دیں. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی جب تیری اگر موت آ گئی تو ہواؤں کے لے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا نہیں, آپ ہواؤں کو حکم دے دیں. انہوں نے ہواؤں کو حکم دیا, انہوں نے لے جا کر, ہواؤں نے لے جا کر ان کو ہندوستان کے ساحلوں پر لے جا کر پھینک دیا صحراؤں میں. تھوڑی دیر بعد وہ ملک الموت دوبارہ آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ پھر آ کر بیٹھ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بھی تم ہمارے ایک آدمی کو بڑے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے, کیا بات تھی؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اصل میں جس آدمی کو میں گھور کے دیکھ رہا تھا, مجھے اس کے بارے میں حکم یہ تھا کہ ہندوستان کی فلانی سرزمین پر اس کی روح قبض کرنی ہے. میں یہ بیٹھا ہوا یہاں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو ابھی آپ کے دربار میں بیٹھا ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جگہ جو ہے یہ شام اور فلسطین کا علاقہ تھا, آئیے یہاں بیٹھا ہے, یہ اتنے تھوڑے سے وقت میں ہندوستان کیسے پہنچے گا؟ تو میں تو اللہ کے حکم کا تابع ہوں, میں تو اللہ کے حکم سے اپنے مقررہ جگہ پر پہنچ گیا, دیکھا تو وہاں بیٹھا ہوا تھا, یہ میں اس کے بھی روح قبض کر کے آ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ تو اللہ کے حکموں کے تابع ہیں. ملک الموت سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں, کبھی آپ کسی کو الٹیمیٹم نہیں دیتے کہ آپ اس کی روح قبض کرنے آ رہے ہو؟ انہوں نے لوگوں نے کہا حضرت ملک الموت سے کسی نے کہا کہ دیکھو دنیا میں کوئی انسان اگر کسی کو کوئی ملازمت سے نکالتا ہے تو ایک الٹیمیٹم دیتا ہے. مالک مکان کسی کرایہ دار کو ہٹاتا ہے, الٹیمیٹم دیتا ہے, آپ ہو کہ روح قبض کرنے آ جاتے ہو, الٹیمیٹم کوئی دیتے نہیں. ملک الموت نے فرمایا کہ نہیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں تو اتنے الٹیمیٹم دیتا ہوں کہ اتنے الٹیمیٹم کوئی بھی نہیں دیتا, لیکن میرے الٹیمیٹم کو کوئی سنتا نہیں ہے, کوئی توجہ نہیں کرتا میرے الٹیمیٹم کی طرف. تو ملک الموت نے کہا کہ جب کسی انسان کو بخار آتا ہے یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بیماری چھوٹی ہے, یہ بگڑ بھی سکتی ہے, یہ خطرناک بھی ہو سکتی ہے, لیکن انسان اس بخار کو معمولی بخار سمجھتا ہے. فرمانے لگے کہ جب انسان کی داڑھی میں سفید بال آتا ہے یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری داڑھیوں میں اب تمہارے بالوں میں اب سفید رنگ آنا شروع ہو گیا, اب تم بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ رہے ہو, لہذا موت کی تیاری کرو. فرمایا کہ جب کسی کے ہاں پوتا پیدا ہوتا ہے یہ میرا الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ دیکھو اب تمہاری دوسری جنریشن شروع ہو رہی ہے, اب ذرا کچھ فکر کرو اس کی. لیکن فرمانے لگے کہ میرے الٹیمیٹم کو تو کوئی لیتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بھی یہ فرمایا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہم تو اللہ کے حکم کے تابع ہیں, ہم تو اللہ کے حکم سے کوئی چیز آگے پیچھے کرنے والے نہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ جتنے دنیا میں اتفاقات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے لیے اتفاقات ہیں, اس لیے کہ ہمیں اور چیزوں کا علم نہیں. اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں ہوتی, اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقی نہیں, ہر چیز اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایک طے شدہ نظام کے تحت چل رہی ہے. وہ فرمایا کہ ورب السماوات والارض, وہ اللہ تعالی آسمان اور زمین کا رب ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو اپنے سے خوش کر لو, اللہ کے حکموں کو بڑا کر لو, اللہ تعالیٰ تم کو بڑا کر دیں گے. ہم اللہ کے حکموں کو تو بڑا کرتے نہیں, اللہ کے حکموں کو تو ہم لوگوں نے بالکل پسے پش ڈال دیا اپنی عام زندگی کے معمولات میں, تو کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا کریں گے جب ہم کسی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے نہیں. رب السماوات والارض, اللہ رب ہے آسمان کا بھی اور زمین کا بھی, وما بینہما, اور ان کے درمیان کا بھی. فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ, تم اسی کی عبادت کرو, وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ, اور اس کی عبادت کو مضبوطی سے اس کے اوپر قائم رہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان اور زمین کے رب ہے, اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے اس کے رب ہیں, لہذا عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے عام زندگی میں ہمیں اتنی قوت اللہ تعالی ہمارے دل میں پیدا کر دے کہ ہم یہ تہیا کر لیں کہ اپنے عام زندگی کے ہر مرحلے پر ہم نے شریعت کی اتباع کرنی ہے. جب یہ دل میں خیال پیدا ہو, یہ اسی کے دل میں خیال پیدا ہوگا, جس انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے, مجھ کو دینے والا اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے, اس کے حکموں کو مجھ کو پورا کرنا ہے. آج جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن جب کوئی خوشی کا موقع آئے گا سب سے پہلے اللہ کے حکموں کو توڑا جائے گا. ہمارے یہاں خوشی کا موقع کون سے آتے ہیں؟ شادیوں کے موقع آتے ہیں، آپ دیکھیں جب شادیوں کے موقع ہمارے ہاں آتے ہیں، شادی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ شادی کروا دیتے ہیں، رشتے بھیج دیتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں اچھی جگہوں پر، لیکن ہم اپنی شادیوں کے موقع پر کتنی اللہ تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں. آج تو وہ انسان بڑا دقیانو سمجھا جانے لگا جو اپنے گھر میں سیپریٹ انتظام کرتا ہو شادی بیاہ کا، مردوں کو الگ کرے عورتوں کو الگ کرے، اس کو تو لوگ کہتے ہیں کہ بہت جناب دقیانوس قسم کا آدمی ہے. عورت اور مرد مختلف ہیں، آپس میں ان کا مخلوط اجتماعات ہیں، نامحرم مردوں کے سامنے اپنی عورتوں کو لے کر جانا اور ان کی عورتوں کے سامنے خود آنا، یہ ہمارے ہاں کا ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے. اور ایک تقریب نہیں، اسراف کا ایک ایسا دروازہ ہمارے ہاں کھل جاتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر جو اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے. تو جب ہم خوشی کے موقع پر اللہ کے حکموں کو نہیں پوچھتے تو پھر آپ دیکھیے طرح طرح کی بے برکتیاں پھر ہماری زندگیوں میں آتی ہیں. جب ہم اللہ کے حکموں کو بڑا نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو ہم پورا نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کا ہم خیال نہیں کرتے، تو پھر ہم کیسے اس بات کی امید لگائیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو بڑا کر کے دکھلائیں گے. اور انسان کی سب سے بڑی کسوٹی وہ ہوتی ہے جب انسان کے پاس خوشحالی ہو، انسان کے پاس دنیا کا ہر ساز و سامان ہو، اور پھر وہ انسان ناجائز اور ناجائز کی پیروی کر رہا ہو. یہ سب سے بڑی کسوٹی ہوتی ہے. عموماً وہ لوگ یا تو تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ سرکشی کا شکار ہو جاتے ہیں. جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت بھیج دی تو وہ لوگ سرکشی کا شکار ہو گئے یا تکبر کا شکار ہو گئے، اللہ کی نافرمانیوں پہ کمر باندھ لی. پہلے پھر بھی کچھ نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، اللہ کے حکموں کو پوچھ لیا کرتے تھے، جب سے اللہ نے جو سب کچھ دے دیا تو انہوں نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو دیکھنا بھی چھوڑ دیا. وہ چیز دقیانوسیت میں شمار ہو گئی. یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے. آزمائش کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان سے کسی چیز کو کم کر کے اس کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کو دے کر اس کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نعمت دوں اور پھر دیکھوں کہ یہ بندہ کتنا میرا شکر کرتا ہے، کتنے میرے حکموں کو پورا کرتا ہے. تو اسی کو فرمایا کہ وہ رب ہے آسمان کا اور زمین کا اور جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ان کا. لہذا تم اللہ کی حکم، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو فرائض واجبات تمہارے اوپر لازم کی ان کو پورا کرو. جن چیزوں کو تم کو منع کیا ہے، جن چیزوں سے، ان سے تم کیا ہو جاؤ، رک جاؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نام ہے، یہ مطلب ہے اس بات کا کہ تم نے اللہ کی عبادت کی. لیکن انسان اللہ کے حکموں کو تو کوئی اہمیت ہی نہ دے، اللہ کے حکموں کو تو پلٹ کر نہ پوچھے، یہ توجہ ہی نہ کرے کہ اللہ کا کوئی حکم بھی ہے کہ نہیں ہے، تو ایسا انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے. آپ دیکھو ہمارے ہاں ماحول جو ہے ہمارے پاکستان کا اور آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا ماحول کم و بیش ملتا جلتا ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ عبادات میں تو پھر بھی ہمارے ہاں لوگوں کا رجحان الحمدللہ بڑھا ہے کہ ہم لوگ نمازوں کی طرف، مسجد الحمدللہ بھری ہوئی نظر آتی ہیں. اگرچہ ایک بہت بڑا طبقہ ہوا جو نمازیں نہیں پڑھتا، یا پڑھتا ہوگا علیحدہ پڑھتا ہوگا، لیکن بہرحال نمازوں کی طرف لوگوں کا رجحان الحمدللہ پہلے سے بڑھ رہا ہے. روزے الحمدللہ ہمارے ملک کی ایک بڑی اکثریت لوگوں کی روزے رکھتی ہے الحمدللہ، بڑی خوشی کی بات. حج پہ بھی لوگ الحمدللہ جاتے ہیں. عبادات میں تو پھر بھی ہمارے ہاں لوگوں کا اہتمام ہے، لیکن جو اسلام کے بقیہ شعبے ہیں جیسے معاملات ہیں، معاشرت ہے، یہ چیزیں تو ہم لوگوں نے اپنی زندگی کی لغت سے خارج کر دی. معاملات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپس کا ایک دوسرے سے لین دین. معاشرت کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن. آپ دیکھیے ہم عبادتیں پورے دن میں کتنے گھنٹے کرتے ہیں، آپ ذرا حساب تو جوڑیں. پانچوں نمازیں لگا لیجئے، ان کے ساتھ سنن اور نوافل لگا لیجئے، تلاوت کلام پاک اور ذکر و اذکار کو آپ لگا لیجئے، جو اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن اس کو لوگ کرتے ہیں. ساری مل ملا کر ایک گھنٹہ بھی نہیں بنتا. 24 گھنٹوں میں سے کتنا گھنٹہ بنے گا؟ پانچوں نمازیں، سنتیں، نوافل مل کر ایک گھنٹہ. ایک گھنٹہ تو ہماری عبادت ہے، باقی 23 گھنٹے ہم نے کہاں گزارنے؟ 23 گھنٹے ہم نے کہاں گزارنے؟ یا تو ہم نے گھر پہ گزارنے، یا ہم نے دکانوں پر، بازاروں میں اور دفاتر میں گزارنے. یہی ہے، انسان آدھا دن گھروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہے، آدھا دن باہر گزارتا ہے. ان میں شریعت کے کیا احکامات ہیں؟ جو وقت ہم گھر والوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، خاندان والوں کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہ معاشرت ہے. اور جو معاملات ہم باہر بازاروں میں کر رہے ہیں وہ ہمارے معاملات ہیں. ان معاملات کی طرف آج ہم لوگوں کو یہ فکر تو کیا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. جس طرح دل چاہے جھوٹ بول دو, جس طرح دل چاہے وعدہ خلافی کر دو, جس طرح دل چاہے جھوٹ بول کر پیسہ کما لو, جس طرح دل چاہے دوسرے کو دھوکہ دے دو, وہ سب انسان کی ذہانت کا ایک حصہ سمجھا جاتا. یہی ہمارے ہاں کا سب سے بڑا المیہ آج بنا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی روٹی, ہم لوگوں کو اپنا پیسہ حلال کرنے کی فکر نہیں ہے. نمازیں تو پڑھ لیں گے الحمدللہ, لیکن روپیہ ہمارا حلال ہو, پیسہ ہمارا حلال ہو, کسی کا حق تلف نہ ہو, کوئی جھوٹ دغا بازی دھوکے بازی نہ ہو, آج اس کی فکر معاشرے سے بالکل لیا ختم ہوتی جا رہی ہے. اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا, حالانکہ یہ دین کا اتنا اہم شعبہ ہے. معاملات, معاملات کی صفائی, جس کو کہا جائے کہ اس کو ربع دین فرمایا, معاملات کی صفائی. دین کا ایک چوتھائی حصہ معاملات کے اوپر ہے. آپ یہ دیکھیے, یہ ربع دین ہے انسان کا, صرف معاملات, آپس کا لین دین, بقیہ معاشرت ہے, کچھ اخلاق ہیں, کچھ انسان کی عبادات ہیں, کچھ انسان کے عقائد ہیں, ان میں حصے چلے جاتے ہیں, لیکن معاملات یہ بالکل زیرو ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, دغا بازی کرنا, کسی کو مالی نقصان پہنچا دینا, کسی کے ساتھ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر لینا, یہ ہمارے معاشرے کا اتنا بڑا ناسور ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح معاشرے کے اندر آج سود نظر آ رہا ہے, رشوت خوری نظر آ رہی ہے, دھوکے بازی, چوری, ڈکیتیاں نظر آ رہی ہیں, یہ سب انہی چیزوں کا شاخسانہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے پیسے کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پیسہ بھی حلال کمانے کا کوئی حلال ذریعہ بھی ہو سکتا. پیسے کو تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ تو کما لو, جس طریقے سے کمانا ہے اس کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا قصور ہے. دوسرا لفظ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, واصطبر لعبادتی. اس صبرہ کے لفظی معنی آتے ہیں کسی کام کو زبردستی کرنا, مشقت برداشت کر کے کرنا. چنانچہ فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور واصطبر لعبادتی. اس کا ترجمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی عبادتوں پر جم جاؤ. جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت شروع کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق عطا فرما دی, اس عبادت کو پابندی سے شروع کر لو, یعنی اس کے اوپر استقامت اختیار کر لو. چنانچہ ایک تو ہوتے ہیں فرائض, لیکن جو نفلی عبادات ہیں, نفلی عبادات میں افضل ترین وہ عبادات ہوتی ہیں جن پر انسان پابندی اور مداومت اختیار کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. اسی لیے جملہ ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامہ, کہ استقامت جو ہے کسی چیز کے اوپر ثابت قدم رہنا, باقاعدگی کے ساتھ اس کام کو کرنا, یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. الاستقامت فوق الف کرامہ, استقامت جو ہے وہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے. تو کوئی نفلی عبادت ہے, تلاوت کلام پاک ہے جیسے, لیکن اس کے اوپر پابندی اختیار کریں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ روزانہ کم از کم 1 سے 12 فرماتے تھے کلام پاک پڑھ لیا کرو. 1 سے 12 نہیں ہو سکتا, آدھا پڑھ لو. آدھا نہیں ہو سکتا, فرمایا کرتے ربو پڑھ لو. فرماتے کسی دن زیادہ جلدی ہے تو 2 رکوع پڑھ لو. فرماتے بہت ہی زیادہ کام ہے تو 1 رکوع پڑھ لو. فرماتے اور زیادہ کام ہے تو 3 آیتیں کر پڑھ لو, لیکن ناغا مت کرو. لیکن ناغا مت کرو کیوں؟ اس لیے کہ جو عمل پابندی سے کیا جاتا ہے, اللہ رب العزت اس استقامت کی الگ برکات عطا فرماتے ہیں, اس کا ایک الگ نور ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں بزرگوں کا معمول ہے تسبیحات پڑھنے کا, استغفار کی تسبیح, درود شریف کی تسبیح, تیسرے کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, لا لا یہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اس کی تسبیح, لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تسبیح, اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ 6 تسبیحات ہمارے بزرگان دین ہر ایک کو بتاتے تھے. فرماتے اس کے اوپر مداومت اختیار کرو, ناغا مت کرو. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی یہ تسبیحات پڑھو ناغا نہ کرو, بے شک آدھی مقدار کر دو. فرماتے اس آدھی کی بھی آدھی کر دو, لیکن ناغا مت کرو. تو یہ مطلب ہے واصطبر لعبادتی کا, کہ تم عبادتوں پر ثابت قدم رہو. مطلب یہ ہے کہ ایک تو فرائض ہیں, وہ تو ناغا کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا, وہ تو گناہ ہے سخت اگر کسی نے فرض نمازوں کو یا فرائض کو چھوڑ دیا. لیکن جو نفلی عبادتیں ہیں, وہ نفلی عبادتوں میں اہتمام ان چیزوں کا کرو جو چیزیں نفلی طور پر آپ پابندی سے کر سکتے ہو. مقدار کم کر لو, لیکن ناغا نہ کرو. ہل تعلم لہ سبیا, ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا، فرماتے ہیں کہ انسان کہتا ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے اسی باطل عقیدے کی یہاں پر دوبارہ تردید فرما رہے ہیں، اور میں نے جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کلام پاک میں یہ عقیدہ اللہ رب العزت نے بار بار مختلف جہتوں سے بیان فرمایا، اور وہ ہے بعث بعد الموت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے، انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو کافر یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم مٹی میں رل مل جائیں گے، پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ بات یاد نہیں رکھتا کہ انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے تو اس سے پہلے بھی انسان کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، اس وقت تو انسان کا وجود بھی نہیں تھا. انسان کا جب کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہم نے انسان کو اس وقت پیدا کر دیا، تو ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد اگر ہم نے دوبارہ انسان کو پیدا کریں گے تو ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے، یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جسیا، قسم ہے تمہارے رب کی، لنحشرنہم، کہ ہم ان انسانوں کو گھیر لائیں گے شیاطین کے ساتھ، ثم لنحضرنہم حول جہنم، پھر ہم ان کو سامنے لے کر آئیں گے دوزخ کے ارد گرد، جسی یا، اس حال میں کہ وہ انسان اپنے گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہوگا، گرا ہوا ہوگا. واقعہ یہاں پر مطلب جس کے دو ہیں اس آیت کے، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں پر لنحشرنہم میں جو ہم ضمیر ہے، اس سے مراد مسلمان، اس سے مراد کفار ہیں. مطلب یہ ہے اس کا، اگر یہ اہمیت اس سے مراد کفار کو لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت روز آخرت میں تمام کفار کو ان کے شیاطین کے ساتھ، جن شیاطین کی وہ پیروی کیا کرتے تھے، ان کو گھیر کر لے کر آئیں گے، اور وہ کفار اپنے شیاطین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اندھے منہ پڑے ہوئے ہوں گے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، اس سے مراد تمام انسان ہیں بشمول مسلمان کافر، کہ پہلی مرتبہ اللہ رب العزت سب کو جمع کریں گے، اور جہنم میں لے کر جائیں گے. سب انسان جہنم کو دیکھیں گے، مسلمان بھی دیکھے گا، کافر بھی دیکھے گا، شیاطین بھی دیکھیں گے. بس فرق اتنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے لیے اس دوزخ کی آگ کو برد و سلام بنا دیں گے، ٹھنڈک بنا دیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ جو ہے وہ کیا بن گئی؟ ایک گل گلزار بن گئی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بھی جہنم کو ٹھنڈا کر دیں گے، لیکن جائیں گے مسلمان جہنم کے دہانے تک، اس کو دیکھیں گے، لیکن مسلمانوں کو نہ اس سے تکلیف ہوگی نہ نقصان ہوگا. تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کا گزر، تمام انسانوں کا گزر دوزخ کے اوپر سے کریں گے، دوزخ کے اوپر سے وہ جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. گزرنے کے بعد پھر پل صراط پر سے گزر ہوگا، گزرنے کے بعد اہل ایمان وہ جنت میں جائیں گے، اور اہل کفر جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. لیکن اول مرحلے کے اوپر، پہلے مرحلے کے اوپر سب کی یہی کیفیت ہوگی کہ وہ گھٹنوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں پڑے ہوئے ہوں گے، کافر بھی اور مسلمان بھی. البتہ کافروں کو جہنم میں رہنے دیا جائے گا، مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کو جہنم کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی. تو یہ تین مطلب ہے اس آیت کے، فوربک، قسم ہے تمہارے رب کی، لنحشرنہم، ہم ان کفار کو، اگر ہم ضمیر سے مراد کفار لیں تو کفار مراد ہوگا، تو ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ تمام کے ہم ان کفاروں کو اور شیاطین کے ساتھ ضرور جمع کریں گے، پھر ہم ان کو سامنے لے کر آئیں گے جہنم کے ارد گرد، جسی یا، اس حال میں وہ کفار ہوں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم ضمیر سے تمام بنی نوع انسان مراد ہے، سب اللہ کی بارگاہ میں گڈوں کے بل جائیں گے اور دوزخ کے اندر جائیں گے، لیکن مسلمانوں کو دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی، ان کے لیے ٹھنڈی ہوگی، امن کی علامت ہوگی، وہاں سے نکل کر ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، جنت میں پہنچایا جائے گا اور کافروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو دوزخ، جب سب کے سب وہاں پر پڑے ہوئے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم علیحدہ کر دیں گے ہر جماعت کو ان میں سے، ہر جماعت کو ان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علیحدہ کریں گے۔ اشد علی الرحمن عتیا، جو اللہ کی سرکشی میں سب سے آگے آگے ہوں گے۔ دیکھو دنیا میں انسان کو اقتدار ملتا ہے، دنیا میں انسان کو عہدہ ملتا ہے یا دولت ملتی ہے، ایک بڑا طبقہ انسان کا وہ ہے جو اللہ کا شکر کرنے کے بجائے سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی روح سے بہت سارے مفسرین نے یوں فرمایا کہ جہنم میں جانے والے جو پہلے لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو کفر کے زمانے میں سب سے زیادہ سرکش ہوں گے، وہ پہلے جائیں گے، وہ پہلے دوزخ میں داخل ہوں گے، اور جو ان سے کم درجے کے سرکش ہوں گے وہ دوسرے نمبر پر دوزخ میں جائیں گے، جو تیسرے نمبر کے سرکش ہوں گے وہ بعد میں دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی اپنے اپنے گناہوں کی اور اپنی اپنی سرکشی کی ترتیب کے لحاظ سے دوزخ کے اندر جا رہے ہوں گے۔ تو اسی کو فرمایا کہ ثم لننزعن من كل شيعة، پھر ہم علیحدہ کریں گے ہر جماعت کو انسانوں کی، ایہم، ان جماعتوں میں جو سب سے زیادہ سخت ہوگا اللہ تعالی کے اوپر سرکشی کے اعتبار سے، ان کو ہم وہاں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ جو اب فرقہ ہے، بہت سارے فرقے کے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بعض لوگ انسان کے ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے اندر سب سے پہلے بھیجیں گے۔ اسی طریقے سے جو ترتیب اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں جانے کی کافروں کے لیے بنائی ہے کہ سرکش پہلے جائیں گے، دوسرے نمبر کے بعد میں جائیں گے، یہی حال مسلمانوں کے اندر گناہگاروں کا ہوگا کہ جو مسلمان ہوگا لیکن گناہگار ہوگا بہت زیادہ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوں گے، بے حد سرکش ہوگا لیکن ہوگا مسلمان۔ تو مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو دوزخ بنائی ہے، یا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے اور عذاب کے جو جگہ رکھی ہیں، ان میں داخل ہونے والے وہ گناہگار لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے، پھر بعد میں جو گناہگار لوگ ہیں وہ داخل ہوں گے، پھر تیسرے نمبر کے داخل ہوں گے، پھر چوتھے نمبر کے داخل ہوں گے۔ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب بنائی ہے، اور یہ بات بھی لکھی ہے کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں، کہ جو انسان کے زیادہ گناہگار ہوتا ہے اور گناہ بہت زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح بھی بڑی تکلیف کے ساتھ قبض فرماتے ہیں، جب اس کی جان نکلتی ہے تو نکلتی بھی بڑی تکلیف کے ساتھ۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یا تو ان کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، جب انسان کا عقیدہ خراب ہو جائے تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ بعض بد عقیدگی انسان کو کفر میں لے جاتی ہے، بعض بد عقیدگی انسان کو فسق و فجور میں داخل کر دیتی ہے، بہت بڑے فسق و فجور میں لے جاتی ہے۔ اصل چیز، پہلے نمبر پر چیز، درست ہونے کی چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو جمیع علماء اکرام کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں، موت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، روز آخرت کے بارے میں، حساب و کتاب کے بارے میں، قبر کے بارے میں، عذاب قبر کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اکثر لوگ بڑے اچھے لوگوں کے عقیدے کی خرابی کی بات بتلا رہا ہوں، بڑے اچھے اچھے لوگ نظر آئیں گے لیکن کہتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، ہمیں حدیث کے بارے میں شبہات ہیں۔ بہت اچھے لوگ نظر آئیں گے، عذاب قبر کو نہیں مانتے، یہ تو ایک عقیدہ ہے۔ عذاب قبر تو اللہ رب العزت کا بیان کردہ عقیدہ ہے، جنت اور دوزخ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ اگر عقیدہ انسان کا خراب ہو جائے تو پھر انسان کے اعمال بھی بعض اوقات، بعض بدعقیدگی انسان کو کفر میں لے جاتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا، یا ان کے اقوال اور افعال کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ تو کافر۔ ختم نبوت کو نہیں مانتا، جیسا کہ قادیانی نہیں مانتے، وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ تو کافر ہے۔ عذاب قبر کو نہیں مانتا، قرآن پاک کو نہیں مانتا، دوزخ، جنت اور دوزخ کو نہیں مانتا، آخرت میں حساب کتاب کو نہیں مانتا۔ یہ عقیدہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس میں جو تبدیلی پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات انسان بہت بڑے فسق و فجور کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر تو انسان کا عقیدہ درست ہو۔ عقیدے کے بعد انسان کے اعمال درست ہوں. اعمال جن کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے وہ دوزخ میں جائیں گے, یہ وہ اعمال وہ گناہگار لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گناہوں کی زندگی کے اوپر ایسے مصر ہوتے ہیں, ایسے مصر ہوتے ہیں کہ یا تو اس گناہ کو گناہ نہیں مانتے یا ان گناہوں کے اوپر وہ توبہ استغفار نہیں کرتے. جیسا میں نے پچھلے ہفتے نہیں حدیث شریف پڑھی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آیت آئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو زناکار لوگ ہوتے ہیں, جو سود خور لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جہنم کا ایک ایسی قسم بنائی ہے کہ اس قسم کے اندر جتنی قسموں کے جہنم کے عذاب ہوتے ہیں وہ ساری قسم ایک ہی جگہ پر جمع ہوتی ہے, جس سے جہنم بھی بنا مانگتی ہے. اب اندازہ کر لو جس قسم سے جہنم بنا مانگے تو وہ کیا جہنم ہوگی. یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہوتی ہے جو اپنے گناہ کبیرہ کے اوپر اصرار کرتے ہیں, اپنے گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کرتے, اپنے گناہ کبیرہ سے استغفار نہیں کرتے, توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, لگے رہتے ہیں اپنے گناہوں کے اندر, اندھے ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں میں. سب سے بڑی غفلت کی چیز انسان کی یہ ہے کہ انسان کے اندر میں پیدا ہو جائے, یعنی انسان یہ سمجھنے لگے کہ میری تو ہر بات درست ہے, دوسرے کی ہر بات غلط ہے. ایک بڑی مصیبت اللہ بچائے یہ انسان کے اندر آ جاتی ہے. بعض لوگوں کے دماغ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بیٹھ جاتی ہے کہ میں جو ہوں عقل کل ہوں, میری بات درست ہوتی ہے, میری ہر چیز اچھی ہوتی ہے, دوسروں کی ہر بات غلط ہوتی ہے. اب وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگ بعض اوقات اتنی بڑی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں, ایسی تباہیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ توبہ سے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم پھر ہر جماعت کو علیحدہ کر لیں گے, جو وہ جماعت جو کہ در حقیقت اللہ کی سرکشی میں سب زیادہ شدید ہوتی ہے وہ جائے گی پھر جہنم میں سب سے پہلے. یہ بات مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے جو کفر کے اندر, جو گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, اور کافروں میں بھی ہوتی ہے جو اپنے کفر کے اوپر مصر ہوتے ہیں. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا, فرمایا کہ پھر ہم کو اچھی طرح معلوم ہے جو جنت میں داخل ہونے کے لائق ہیں اور جو دوزخ میں لائق ہونے کے لائق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں کس کو دوزخ میں جانا ہے, کس کو جنت میں جانا ہے. لیکن یہ بھی ایک متعین بات ہے کہ کافر اگر کفر کی حالت میں مرتا ہے تو پھر تو اس کا جہنم سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے, جہنم تو پھر اس کا مقدر بن چکی. اور جو آدمی ایمان کی حالت میں مرتا ہے اگرچہ گناہگار ہو کر مرے, اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں وہ عذاب کافر کے عذاب سے پھر بھی کم درجے کا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اہل ایمان اگرچہ ایمان والا ہے, وہ ایک وقت آتا ہے جہنم سے باہر آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. ایک وقت آتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دیتے ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو دوزخ کا عذاب مقرر کیا ہے وہ الگ دوزخ ہے, اور کافروں کے لیے جو دوزخ ہے وہ بالکل الگ ہے, اس کی لپٹ, اس کی شدت الگ ہے, مسلمانوں کی شدت اس سے کچھ کم ہے, مختلف ہے, وہ کتنی کم ہے یہ اللہ ہی کو خبر ہے, لیکن بہرحال فرق ہے. اسی لیے میں نے یہ ملفوظ آپ کو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا تھا, کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے جاؤ, آگے قبر تک تم ایمان کی حالت میں پہنچ گئے تو آگے تمہاری جیت ہی جیت ہے. مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ضرور ہے, ایمان کی مغفرت. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کو بہرحال بھگتنا تو پڑتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف فرما دے, کسی کو سزا دے دے, اب یہ قادر مطلق کا معاملہ ہے, وہ کس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے. یہ دعا اپنی ہر نماز میں بہت کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے, ورنہ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ساری زندگی اچھی گزاری, آخری وقت کے اندر اللہ تعالیٰ بچائے کسی مصیبت کا شکار ہو گئے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, ہر انسان پہنچے گا اس دوزخ کی آگ تک. کان علی ربی کا حتم مقضیہ, جیسا میں عرض کر رہا ہوں, فرمایا کہ کان علی ربی کا حتم مقضیہ, یہ وعدہ تمہارے رب کے اوپر لازم اور مقرر ہو چکا. بات سمجھ رہی ہے؟ ایسا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم ہو گیا. لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہر انسان کو عبور کروائیں گے. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو دوزخ کے اوپر سے عبور کو عبور کر کے نہ جائے. چنانچہ بہت سارے حضرات نے فرمایا کہ جو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا یہ پل صراط در حقیقت ہوگی جہنم کے اوپر, لیکن اہل ایمان تو اس طرح گزر جائیں گے جیسے کہ دوڑتے ہوئے گزر گئے. جس کی ایمان کی جیسی کیفیت ہوگی ویسا اس پل صراط پر سے گزرنا ہوگا. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گزریں گے سب اس جہنم کی وادی کو, سب عبور کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ پھر ہم ان لوگوں کو نجات عطا فرمائیں گے, الذین اتقوا جن لوگوں نے کہ تقوی اختیار کیا, ونذر الظالمین اور ہم چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو, فیہا اس دو زخمی جسی یا کہ وہ اس کے اندر اوندھے منہ گر پڑیں گے. چنانچہ جو اہل کفر ہوں گے وہ جہنم کی وادی میں گریں گے, جو گناہگار ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے اندر ڈالیں گے. جب تک وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری طریقے سے نہیں پوری کر لیں گے وہ باہر نہیں آئیں گے. دیکھو ان آیات کا مطلب کیا ہے, ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ ہر میں سے ہر انسان کو اپنی موت کی تیاری کرنی چاہیے. موت کی تیاری کا مطلب کیا ہے؟ موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذمے کے حقوق و فرائض جتنے بھی ہیں اس سے انسان موت سے پہلے پہلے فارغ ہونے کی فکر میں لگ جائے. یہ ہے جنم, یہ ہے موت کی تیاری. مثال کے طور پہ ایک انسان یہ سوچے کہ میرے ذمے میں کتنی نماز قضا باقی رہ گئی ہیں ان کی فکر میں لگ جائے, کتنے روزے باقی ہیں ان کی فکر میں لگ جائے, حج اگر فرض ہے اور رہی کیا اس کی فکر میں لگے, کسی کا کوئی قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرنے کی فکر میں کرے. قرضہ ایک وبال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شہید کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن شہید کے اللہ تعالیٰ قرضے کو معاف نہیں فرماتے. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, دین اس کا معاف, قرضہ معاف نہیں ہوتا. تو اس کا معاف نہیں ہوتا ہم انسانوں کا, کہاں ایک روپیہ بھی ہوگا تو ایک روپیہ دوسرا انسان وصول کرے گا. کسی طرح کا بھی قرضہ ہو, کسی کا کوئی حق مارا ہوا ہو, وہ موت سے پہلے کسی طریقے سے ادا ہونا چاہیے. اپنے ذمے کے تمام حقوق, اپنے ذمے کے تمام فرائض, کسی کا دل دکھایا, کسی کا حق مارا, کسی سے کوئی پیسہ لیا تھا وہ واپس نہیں کیا, اس کی فکر میں انسان لگے کہ اپنی زندگی میں اس سے نمٹ جائے. ورنہ یاد رکھو اگر یہ کام نہ ہوا اور کوئی حقدار اللہ کی بارگاہ میں آ گیا, حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ معلوم ہے تم کو کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو. فرمایا کہ نہیں, فرمایا کہ مسکین اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور گناہوں کے انبار لے کر جائے گا. فرمایا کہ وہ اس طریقے سے ہوگا کہ نیکیوں کے انبار لائے گا, ایک حقدار آ جائے گا کہ یا اللہ اس نے میرا اتنا پیسہ لیا تھا واپس نہیں کیا, اس نے میرا اتنا حق مارا تھا, اس نے میری غیبت کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کا اس کی نیکیاں اس کو دو. جب وہ اس کی نیکیاں اس کو ملیں گی, ایک نیکی ملی دوسرا آ گیا, دوسرے کو دوسری ملی, تیسرے کو تیسری ملی, یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن حقدار پھر بھی کھڑے ہوئے, حقدار پھر بھی کھڑے ہوئے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب ایسا کرو, حقدار موجود ہیں تو ان کو نیکیاں دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے ان کے پاس, لیکن ایسا کرو کہ اس کے گناہ جو ہیں اب اس کے کھاتے میں ڈالو تاکہ حقداروں کے گناہ کم ہو. اب اس کے کھاتے میں گناہ پڑنے شروع ہو گئے, آیا تھا نیکیوں کے انبار لے کر, جا رہا ہے گناہوں کے انبار لے کر. فرمائیں کہ یہ مسکین ہے, جو روز آخرت میں مسکین رہ جائے وہ مسکین ہے. تو اس لیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی طرف فکر کی توفیق عطا فرمائے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے میں باقی ہے, کسی کا حق ہم نے ناجائز قبضہ کر لیا, کسی کا ہم نے حق ناجائز مار لیا. زندگی میں انسان ادا کر لے یہ بہت آسان سودا ہے, خدا نہ خواستہ مرنے کے بعد انسان کس طرح ادا کرے گا, انسان کے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں. دعا فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم.